الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيفيات برکات اور انوارات میں کیا فرق ہے؟ کیفیات محسوس کی جا سکتی ہیں، بیان نہیں ہوتی ہیں، لکھی پڑھی نہیں جاتی ہیں. کیفیات کے لیے واضح نے کوئی لفظ وضع نہیں فرمایا کہ انہیں لکھا جائے یا پڑھا جائے. ہاں، محسوس کی جا سکتی ہیں، سمجھی جا سکتی ہیں. ایک آدمی کو آپ پڑھاتے رہیں جتنا مرضی ہے بھوک کے بارے، بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کیوں لگتی ہے، بھوک سے کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، پڑھاتے رہیں، لیکن یہ ساری کتابیں پڑھانے کی بجائے اسے ایک دن بھوکا رکھیں، اسے سمجھ آ جائے گی بھوک کیا ہے. وہ ایک کیفیت ہے، جب کسی پہ وارد ہوتی ہے تو اسے سمجھ آتی ہے. خوشی ایک کیفیت ہے. اب خوشی کے بارے آپ بتاتے رہیں، کتابیں پڑھاتے رہیں، نہیں، اسے کوئی ایسی چیز دیں جس سے وہ خوش ہو، اسے سمجھ آ جائے گی خوشی کیا ہو. غم غصہ ایک کیفیت ہے. آپ غم کے بارے بتاتے رہیں لیکن اسے کوئی نقصان ہو جس کا اسے دکھ، اسے پتہ چل جائے گا غم کیا ہوتا. کیفیت ہے نا. غصہ کسی کو غصہ دلائیں تو اسے سمجھ آ جائے گی، کتابیں ساری عمر پڑھاتے رہیں تو اسے سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ کیفیات نہ لکھی جاتی ہیں نہ پڑھی جاتی ہیں. لکھنے والے ان کے اثرات لکھیں گے، نتائج لکھیں گے، لیکن وہ کیفیت کیا ہے وہ نہیں لکھ سکتے. تو کلام باری اگر بندے کے بات کرنے میں اتنا اثر ہے کہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے، ایک جملہ کہتا ہے خوشی وارد ہو جاتی ہے، ایک جملہ کہتا ہے غصہ آ جاتا ہے، تو کلام باری میں کتنی کیفیت ہوگی. یہ جو صحابہ اکرام ایک ایک دو دو چار چار ہونے میں، یہ تو ایک اکائی سے شروع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے، پھر ساتھ شامل ہوتے گئے، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو پہلے مسلمان چار ہو گئے، تین بندے مل گئے حضور کے ساتھ ملتے گئے. یہ جو ایک دو تین چار تھے، پوری دنیا پہ کفر تھا، اور یہ مشرکین مکہ تو سب سے سخت اور سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اور بات تلوار سے کرتے تھے. تو یہ تین چار بندے کس طرح ان کے سامنے پھر اور مسلمان ہوتے گئے، حالانکہ وہ اس ڈر اور خطرے کی وجہ سے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تھی وہ کلام باری کی کیفیات جو دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے کے سامنے کھڑا کر دیتی. اب ہم سے صرف حرام کا لقمہ نہیں چھوٹتا، یعنی ایک لقمے کے لیے بھی ہم کوئی دیر نہیں کرتے، حرام کھا لیتے، چند روپوں کی خاطر بک جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا کیفیات کیا ہوتی. ہم نے تو یہ الفاظ سنے ہیں کہ کیفیات بھی ہوتی ہیں. کوئی ذرہ بھی جسے نصیب ہو جائے وہ اللہ کا اطاعت شعار بن جاتا ہے اور نافرمانی سے رک جاتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سارا دن برائیاں کرتے رہو، ساری عمر برائیاں کرتے رہو، مر جاؤ تو اس کے لیے قرآن پڑھا دو. وہ قرآن زندگی میں پڑھ کر عمل کرنے کے لیے تھا یا مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے؟ ہمارا طرز عمل تو یہ ہے کہ زندگی ساری قرآن کے خلاف گزارو، جب مر جاؤ تو قرآن ختم کرو. تو ہمیں کیا پتہ کیفیات کیا ہوتی ہے؟ کیفیت ایک حال ہوتا ہے جو بندے پہ وارد ہوتا ہے، اور اگر یہ کیفیات نصیب ہو جائیں احکام الہی کے ساتھ، کلام الہی کے ساتھ، کلام نبوی کے ساتھ، حدیث پاک کے ساتھ، ایک عام آدمی کے کلام میں اگر اثر ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنا اثر ہوگا، کتنی کیفیات ہوں گی. معاملہ یکطرفہ نہیں چلتا، سارا سال بارش برستی رہے تو چٹانوں پہ کچھ نہیں ہوتا. جس دل میں اللہ قبولیت کی استعداد دیتے ہیں اور اسے دیتے ہیں جس میں خلوص کے ساتھ طلب ہو، یادی الیہ من ینیب، جہاں انابت ہو وہاں وہ طلب دیتے ہیں، اور جہاں طلب ہو وہاں کیفیات وارد ہوتی ہیں، اور وہ بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے جیسا اللہ کریم اسے پسند فرماتے ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنا چاہتے ہیں. برکات برکات یہ ہوتی ہیں کہ بعض مقبول اعمال میں اللہ کریم بے پناہ زیادتی فرما دے. وقت میں برکت ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں آدمی بہت سا کام نیکی کا دین کا کر لیتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے. کام میں برکت ہوتی ہے کہ بندہ بظاہر وہ کام کرنے اس سے ممکن نظر نہیں آتا لیکن وہ کر لیتا ہے. اشیاء میں برکت ہو جاتی ہے، کھانے پینے میں برکت ہو جاتی ہے، اسی طرح کردار اور اعمال میں برکت ہوتی ہے کہ کسی کے ایک سجدے کو اللہ لاکھوں سجدوں سے زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے. تو برکت کا لفظ عموماً اچھائی پہ استعمال ہوتا ہے، نیکی پہ استعمال ہوتا ہے، انعام پہ استعمال ہوتا ہے. ان بندے کی اس میں کوشش محنت تھوڑی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے جو اسے ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ زیادتی جو ہے یہ برکت کہلاتی ہے. انوارات، کیفیات، برکات اور انوارات میں کیا فرق ہے؟ انوارات شمع جہاں جاتی ہے رب شب کو تو کیا ارد گرد روشنی نہیں ہوتی؟ اس روشنی کو انوارات کہتے ہیں. کلام کے ساتھ متکلم کا پرتو ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. برائی کی باتیں سنتے رہیں تو آہستہ آہستہ بندہ خود برا ہونے لگ جاتا ہے، نیکی کی بات سنتے رہیں تو آہستہ آہستہ اس پہ نیکی اثر کر لیں. وہ جو نیکی کی بات سے روشنی پھوٹتی ہے اور دل کو متاثر کرتی ہے وہ نیکی کے انوارات ہیں. حدیث شریف کے اپنے انوارات ہیں، قرآن پاک کے اپنے انوارات ہیں، انبیاء کی ذات کے اپنے انوارات ہیں، ملائکہ کے اپنے ہیں اور ذات باری کے اپنے ہیں. جیسے ہر شے کی چمک اپنی ہوتی ہے، اسی طرح ہر ذات کے انوارات اپنے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں بازار میں بک تو نہیں رہی کہ آپ پوچھ کر اور قسم جان کر خرید لیں گے، یہ عمل سے عقیدے اور عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ایمان و یقین سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ پڑھنے پڑھانے سے یا پوچھنے بتانے سے کچھ ہے پلے نہیں پڑتی، جب یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیفیات کیا ہیں، برکات کیا ہیں اور انوارات کیا ہیں. اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے. وہ ایک شعر تھا کسی کا کہ اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی روتا ہوا دیکھوں پسے دیوار تجھے بھی. تو یہیں کہیں میں نے کسی بیان میں یہ شعر پڑھا، کرنل محبوب رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف فرما سے، تو وہ فرمانے لگے جی نہیں، پس دیوار نہیں، روتا ہوا دیکھوں سر بازار تجھے. جب ذکر ہوتا ہے تو یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ کیفیات، برکات، انوارات سے متعلق ہوگا. شیخ کے سینہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ کریم سے؟ اچھا ہے پوچھنا، اچھی بات ہے، سوال سے کچھ معلومات میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے. جاننا چاہیے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، آپ کسی شہر جانا چاہتے ہیں اور اس کے راستے پہ چل رہے ہیں تو جگہ جگہ رک کر پوچھتے رہیں گے، یہاں یہ جھاڑی کیوں ہے، وہاں یہ پتھر کیوں پڑا ہے، یہ ارد گرد کیا ہے؟ تو شہر میں پہنچنے کا وقت آپ کا راستے میں ضائع ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں آپ کے پاس کتنی فرصت ہے. ہو سکتا ہے پہنچنے سے پہلے موت آ لے اور آپ راستے کی تحقیق کرتے رہ جائیں. تو سوال عمل کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. یہ راستے کے پتھر اور جھاڑیاں گلنا کوئی مفید نہیں ہے. انسان کو کون پیدا کرتا ہے؟ سب جانتے ہیں اللہ خالق ہے اور اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن کتنے منازل ہیں ایک بندے کے پیدا ہونے کے. خاکی ذرات کو مختلف ادویات، خوراک کے طالب میں اللہ ڈھالتے ہیں، پھلوں میں ڈھالتے ہیں، دودھ گھی میں ڈالتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، پھر وہ بطور غذا کسی ایک انسان کے پاس پہنچتا ہے، پھر اس میں سے آنے والی نسل کے ذرات الگ اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ماں کو منتقل ہوتے ہیں، پھر ایک بندہ پیدا ہوتا ہے. پیدا پیدا نہیں کیا، یہ ساری کائنات جو ہے اس کا نظام اسباب پر ہے. اللہ کریم سبب پیدا فرماتے ہیں، اس سبب کے نتائج ہوتے ہیں، اور ان نتائج سے جا کر آگے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں. اس بندے کو پیدا تو اللہ نے کیا، لیکن ان خاکی ذرات کو کتنے قالب میں ڈھالا، روئے زمین سے کہاں کہاں سے اس کے ذرات لیے، کتنی غذائیں بنی، کتنی دوائیں بنی، صلب قدر میں پہنچی، شکم معذر میں پہنچی، جب جا کر ایک بندہ بنا. تو اللہ کریم سے کیفیات یا برکات یا انوارات حاصل کرنے کے جتنے دروازے تھے بند ہو چکے ہیں. ایک ہی ذریعہ، ایک ہی سبب، ایک ہی دروازہ رہ گیا، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اپنے وقت پر ہر نبی ایک ذریعہ تھا حصول برکات. قیامت تک کائنات میں جو برکات یا انوارات بٹیں گی وہ ساری کی ساری بارگاہ الہی سے سینہ اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ سے صحابہ نے حاصل کی تو اپنے اپنی ظرف کے مطابق اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مقام صحابیت کیا ہے اور انہیں کتنی برکات نصیب ہوئی ہوں گی جو انہوں نے براہ راست ذات نبی کریم سے حاصل کی. صحابہ سے تابعین نے وہ سبب بنے ان کو منتقل کرنے کا، تابعین تبع تابعین کو تبع تابعین، علماء امت کو، علماء حق کو، اہل اللہ کو، اور یوں ہر کوئی اپنا نصیب، اپنا حصہ، اپنی استعداد اور اللہ کی عطا کے مطابق حاصل کرتا ہے اور چیزیں اسباب سے ہوتی ہوئی بندوں تک پہنچتی ہیں. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس موضوع پر، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا کہ ہر چیز سبب کے نتیجے میں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شمار ہر لمحے بے شمار واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں، ہر واقعے کے پیچھے سبب ہے، براہ راست اللہ کریم کیوں نہیں کرتے؟ تو فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ آئی کہ کائنات تجلیات ذاتی کو برداشت نہیں کر سکتی، درمیان میں اسباب کے حجاب نہ ہوں، براہ راست تجلیات باری ہوں تو کائنات فنا ہو جائے. کائنات میں وہ قوت نہیں ہے کہ براہ راست تجلیات ذاتی کو برداشت کرے، اس لیے اللہ کریم اسباب فرما پیدا فرماتے ہیں اور اسباب کے نتائج میں کام ہوتے ہیں. تو شیخ ایک سبب ہوتا ہے نسبت کا، اپنے شیخ تک، اس کا شیخ اپنے شیخ تک، اس کا شیخ اپنے، حتیٰ کی بات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا پہنچتی ہے. اور یہ جو صوفیاء کے سلاسل ہیں یہ حدیث شریف کی سند کی طرح، سند کے طور پہ پڑھے جاتے ہیں. اس طرح حدیث پاک کی سند ہوتی ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے کس نے سنی، فلاں نے، اس سے کس نے سنی، فلاں نے، اس سے کس نے سنی، فلاں نے. وہ جو پڑھتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کہاں سے سنی، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، حتیٰ کہ یہ رابطہ بارگاہ رسالت تک پہنچتا. بارگاہ رسالت میں کہاں سے آئی، یہ سوال بھی ہو سکتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ما ینتک عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرا نبی دین کے معاملے میں اپنی پسند سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتا، وہی ارشاد فرماتا ہے جو میں اس پہ نازل فرماتا. بات تو اللہ کریم کی نکلی، اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو عطا کی، نبی علیہ السلام نے صحابہ تابعین صدیوں کسی اس سند کے ساتھ ہم تک پہنچ گئی. اسی طرح کیفیات کا سارا خزانہ بھی سینہ اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت عالی سے لے کر قیامت تک جتنی برکات تقسیم ہوں گی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر سے ہوں گی. اب اس کے مختلف ذرائع، مختلف واسطے، مختلف طریقے بنتے جائیں گے، آگے پہنچتی جائیں گے. تو بھوکے کو کھانا ملے نا تو اسے یہ فکر کم ہوتی ہے کہاں سے آئے، یہ فکر ہوتی ہے کہ بھوک مٹا دوں. اور کسی کو اپنی بھوک کا بھی اگر شعور نہ ہو تو وہ کھانا کھانے سے پہلے سوچتا رہتا ہے کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، یہ کیا ہے. تو آپ وہ بیزاری والا اظہار نہ کریں. اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. جرا و قدر سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ اسے حاصل کیا جائے. بھوک ہے تو کھانا کھایا جائے، اور اگر بھوک ہی نہیں ہے، تماشا دیکھنے آئے ہیں، تو وہ اور بات. کامل کے افعال افعال حق کے مظاہر ہیں. حضرات فرما دیجئے، مجھے پتہ نہیں یہ جملہ کس نے ارشاد فرمایا، تو جس نے کہا وضاحت تو اس سے پوچھی جانی چاہیے. کسی اللہ کے بندے نے کہا ہوگا، وضاحت ہمارے گلے پڑ گئی. تو کامل کسے کہتے ہیں؟ کامل اسے کہتے ہیں جس کی اپنی رائے اتباع سنت میں، اطاعت الہی میں ختم ہو چکی. کمال کیا ہے؟ پتھر ہوتا ہے، اسے اتنا پیستے ہیں، اتنا پیستے ہیں، اتنا پیستے ہیں کہ وہ سرما بن جاتا ہے. اب اس پتھر کے کمال کی صورت یہ ہے کہ وہ سرما بن گیا، وہ کامل ہو گیا. بظاہر تو پیس پیس کر مٹ گیا، اس کی پتھر والی کوئی خاصیت نہیں رہی. آپ آنکھ میں لگاتے ہیں تو آنکھ کا آئینہ تو اتنا نازک ہے کہ ذرا سا بھی کوئی بہت معمولی سا بھی پتھر آنکھ میں پڑے نہیں برداشت کرتا، سرمے کو برداشت کرتا ہے، سرمے سے اسے شفا ہوتی ہے. یہی تو پتھر ہے پسا ہوا، لیکن وہ اتنا پس گیا کہ اس میں پتھر والی خصوصیات ہی ختم ہو گئی. اسی طرح آپ سونے چاندی بعض چیزوں پہ کشتے بناتے ہیں، وہ اتنی پس جاتی ہیں یا جل جاتی ہیں کہ ان کی ذات کی خاصیت ان میں نہیں رہتی، وہ مٹ کر ایک سفوف سا بن جاتی ہیں، دوا بن جاتی ہیں. انسان بھی اس کا ارادہ، اس کی خواہشات، اس کی نفس کی آرزوئیں اتنی پس جائیں کہ احکام الہی کے اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خاک ہو جائیں، اور اس بندے کا کردار اتباع رسالت میں ڈھل جائے تو اسے کامل کہتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر اسے یہ کمال کسی فرد کو نصیب ہے تو جو کام وہ کرے گا وہ رضا الہی کا مظہر ہوگا، اتباع سنت کا نمونہ ہوگا. اور یہی مراد ہے کہ کامل کے افعال افعال حق کے مظاہر ہوتے ہیں. اللہ کا جو کامل بندہ ہوتا ہے، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا لین دین، اس کا سب کچھ اطاعت الہی میں ڈھل جاتا ہے. ہم تو باتیں کر سکتے ہیں، احب الصالحین ولست منہم، مجھے اللہ کے بندوں سے، نیک لوگوں سے محبت تو ہے لیکن میں نیک نہ بن سکا۔ تو جسے اللہ یہ نعمت نصیب کر دے اس کا کردار بھی مجسم تبلیغ بن جاتا ہے، اور جو تبلیغ زبان سے کی جاتی ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور جو کردار سے کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو میں جو اللہ نے مجھے سمجھ دیا میں یہ سمجھ سکا ہوں، جس کسی کا بھی یہ جملہ ہے میرے سمجھ کے مطابق اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ جب کسی کو اطاعت الہی میں، کیونکہ کمال اچھائی میں ہوتا ہے، برائی میں جتنا کوئی بڑھ جائے اسے کمال نہیں کہتے، اسے مزید برا کہتے ہیں۔ تو اس کا کردار جو ہوتا ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے اور وہ مجسم تبلیغ بن جاتی ہے، اس کے افعال حق کے مظاہر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام اور اطاعت کی سند بن جاتی ہے۔ مخلوق خدا کو نظر حق سے دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کریم نے انسان کے لیے دنیا میں جو آزمائش رکھی ہے وہ صرف یہی ہے، دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے بنائیں، کائنات کو اگر دیکھا جائے، سورج چاند ستاروں سیاروں سے جن کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا نہ گن سکتا ہے، تو سب کی توجہ کا مرکز زمین ہے، ہر ستارے سیارے کی حرکت سکونت سے اثرات زمین پہ مرتب ہوتے ہیں۔ زمین اللہ کا عجیب خزانہ ہے، وہ خود ہی جانے کہ اس میں اس نے کیا کیا رکھا ہوا ہے، کتنی نعمتیں ہیں اس میں، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، ہیرے جواہرات لال موتی کتنے ہیں، مخلوق کتنی ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ آدم علیہ نبی ناو علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک جو مخلوق گزری ہے اور اس نے اس زمین سے جتنی صرف گندم ہی نکالی ہے، اگر وہ ساری اکٹھی کی جائے تو شاید اس زمین سے زیادہ بڑا پورا بن جائے۔ لیکن یہ زمین ہے کہ مسلسل دے رہی ہے، ابھی بھی دیتی جا رہی ہے، کوئی زمین میں کمی نہیں ہوئی، کسی کھیت میں کوئی خلا نہیں آیا، کسی کھیت میں کوئی گڑا نہیں پڑا، ہر سال اسی کھیت سے ہم منو گندم نکال لیتے ہیں، پھر اس کی زمین برابر کی برابر ہے، کوئی کمی کوئی وہ زمین بیٹھتی نہیں۔ تو اس کے اپنے خزانے ہیں، وہ دے رہا ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں آتے اس سے بالا کر ہیں، تو اس نے کسی نعمت سے روکا نہیں ہے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسلام اگر کہہ دیتا کہ شادی نہ کرو تو مسلمان ہو، کاروبار نہ کرو تو مسلمان ہو، کھانا نہ کھاؤ تو مسلمان ہو، نہیں، کھاؤ پیو کماؤ شادی کرو بچے پالو گھر بناؤ، طریقہ بدا کر دیا ہے کہ ہر کام کو کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس طرح سے کرو، روزی اس طرح سے کماؤ، اس کے علاوہ کماؤ گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، ملتی پھر بھی رہی، جب تک دنیا میں ہو تمہارا رزق تمہیں پہنچے گا، انتخاب تمہارا ہے کہ حلال ذریعے سے کمانا چاہتے ہو یا حرام سے۔ ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی عادت مبارک تھی کہ اکثر اندرون ملک کے بھی چکر لگایا کرتے تھے، عام آدمی کے لباس میں عام سی سواری پہ بیٹھ کر پبلک کے حالات عام آدمی کے دیکھتے تھے کیسے ہیں. تو ایک جگہ کسی قصبے میں وارد ہوئے تو مسجد کی طرف تشریف لے گئے تو نمازی نکل رہے تھے نماز پڑھ کے، تو خچر پر سوار تھے. تو ایک نکلتے ہوئے آدمی سے انہوں نے کہا کہ یار یہ میرا خچر ذرا اس کے لگام پہ ہاتھ رکھو، میں دوگانہ پڑھ کے آتا ہوں. نماز سے فارغ ہوئے تو خیال آیا کہ اس بندے کو میں نے روک لیا، اس کا وقت لگا، تو آپ نے 2 درہم اس کے لیے جیب سے نکالے کہ اس کا اتنا وقت لگ گیا اسے دوں گا. جب باہر آئے تو وہ بندہ اس کا لگام اتار کر غائب ہو چکا تھا. درہم ہاتھ میں، اس کو پکڑا باہر نکلے بازار میں تو پہلی دکان پہ دیکھا تو وہی لگام لٹک رہا تھا. تو انہوں نے اس دکاندار سے پوچھا بھائی یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 2 درہم کا بیچوں. انہوں نے وہ 2 درہم تو ہاتھ میں تھے اسے دے کر لگام لے لیا اور اپنے خچر کو ڈال لیا اور فرمایا کہ اس بندے نے غلطی کی، لالچ کیا. کتنے کا بیچا ہے تم نے؟ اس نے کہا جی 1.5 درہم کا. اگر میرے ہاتھ میں 2 درہم تھے، اگر وہ تھوڑا صبر کرتا تو میں اسے 2 درہم دیتا اور یہ حلال کے ہوتے. اور اس نے اپنی مرضی پہ عمل کیا اور 1.5 درہم لیا اور وہ اس کے لیے حرام ہے. تو اللہ کی طرف سے جو چیزیں حلال ذرائع سے ملتی ہیں ان کی اپنی برکت ہوتی ہے. انسان اپنی تجویز سے جو کرتا ہے اور غیر شرعی طریقے سے کرتا ہے، ممکن ہے شرعی طریقے سے اسے اس سے زیادہ مل جاتا. تو یہی آزمائش ہے کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے. مخلوق خدا کو نظر حق سے دیکھو سے یہی مراد ہے کہ مخلوق کے ساتھ برتنے کا، رشتے ناطے کا، دوستی دشمنی کا جو مخلوق کے ساتھ لین دین ہے اسے اس کے مطابق کرو جیسا اللہ کریم فرماتے ہیں. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی بات بیان فرمائی گئی کہ توفنی مسلمہ، مجھے پوری فرماداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے. تو یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، انہیں اس دعا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کی نظر سے شاید یہ لفظ زیادہ آپ کی نظر میں اٹک گیا، ورنہ قرآن کریم میں تو پہلے پارے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر آگے جتنے پیغمبروں کے واقعات آئے ہیں کم و بیش سب نے دعائیں کی ہیں جن میں انجام بخیر ہونے کی اور آخرت کے بہتر ہونے کی، بلکہ اولاد اور اپنے پسماندگان کی اصلاح اور بہتری اور خاتمہ بالخیر کی. تو انبیاء کی نبوت ان کی ذات کا وصف بن جاتی ہے. نبی ازل سے نبی ہیں، پیدا نبی ہوئے، دنیا سے بحثیت نبی تشریف لے گئے، برزخ میں نبی ہیں، عرصہ معاشر میں نبی ہوں گے، جنت میں نبی ہوں گے، اور ان کی اپنی نبوت کے مطابق ان کی عظمت اور ان کا مقام ہوگا. لیکن اس سب کے باوجود اللہ کریم سے دعا کرنا یہ بہترین انداز شکر ہے، اور سب کے باوجود اپنے عجز کا اظہار انداز شکر ہے. اور انبیاء معلم ہوتے ہیں امت کے، اور تعلیم امت کے لیے یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری امت سیکھ لے اور ساری امت اس پہ کار بند ہو. تو اللہ کریم قادر ہیں, مطلق الانام شہنشاہ ہیں, کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا, اس لیے ہر شے ہما وقت اس کی خوشنودی کی محتاج ہے اور اس کی طلب کے لیے دعا کرنا بہترین عمل ہے, سب سے اعلی عمل ہے. اور سب سے اعلی عمل کرتے بھی انبیاء ہیں اور امت کو تعلیم بھی فرماتے ہیں. تو یہ دعائیں صرف یوسف علیہ السلام کی نہیں ہیں, جتنے انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے تو سب میں یہ ملتا ہے, انہوں نے یہ دعا فرمائی, انہوں نے یہ دعا فرمائی. قرآن پاک میں تعلیمات انبیاء کو نہایت سختی سے فرض قرار دیا گیا ہے, لیکن اتنی شدت برکات کے حصول کی فرضیت کی نہیں. رہنمائی فرما دی. کسی بات پر عمل ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر ایک مشین ہے, کوئی ایسا آلہ ہے جو ہمارے اندر تجزیہ کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں تو مجھے یہ فائدہ ہوگا. ہم مزدوری کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ محنت کروں گا تو اتنے پیسے مل جائیں گے, فلاں ضرورت پوری کر لوں گا, فلاں پوری. چوری کیوں کرتے؟ یہی اندر خواہش ہوتی ہے کہ یار مزدوری کی ذلت کون اٹھائے, پیسے چاہیے چوری سے لے لو. یہ اندر انتہائی گہرائی, سینے کی گہرائی میں آدمی یہ فیصلے کرتا ہے. اب ایک بندے کو ایک کام کرنے کا پابند کر دیا جاتا ہے کہ یہ ضرور کرو, تو وہ جو اندر ہے وہ بات وہ نہیں مانے گا, تو وہ شاید وہ کام تو کرے لیکن وہ ایکٹنگ ہوگی, اس میں خلوص نہیں ہوگا. ایک بندے کو آپ کہتے ہیں یہاں تمہیں دو گھنٹے پیرا دینا, کھڑا رہے گا لیکن شاید اندر سے آپ کو بدعائیں دیتا رہے کہ مجھے کھڑا کر دیا, مجھے دھوپ میں کھڑا کر, میرا یہ ہو کر. اب اس طرح کے جو اعمال ہیں جن کی ظاہری شکل تو ہو لیکن ان کے ساتھ بندے کا باطن نہ ہو, انہیں نفاق کہا گیا اس طرح شریعت میں. منافق جو تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, تلاوت بھی کرتے تھے, سارے کام مسلمانوں جیسے کرتے تھے, لیکن بظاہر کرتے تھے, ان کا باطن ان کا ساتھ نہیں دیتا. اور اسے اتنا بڑا جرم قرار دیا اللہ کریم نے کہ فرمایا میں انہیں کافروں سے بھی نیچے کے خانے میں, اسفل السافلین, سب سے نیچے کے خانے میں ڈال دیا. تو جب انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ٹھہرا تو اسی میں دل کا ساتھ ہونا بھی ضروری تھا, اس کے لیے کسی الگ حکم کی ضرورت نہیں. قرآن کریم نے اقیم الصلاۃ فرما دیا, اب اس کے ساتھ یہ تشریح نہیں ہے کہ دل بھی چاہتا ہے کہ نہیں, اسی میں حکم موجود ہے کہ خلوص دل سے کیا جائے. تو جب اتباع انبیاء کا حکم پوری سختی سے فرمایا گیا تو اسی میں یہ بھی موجود ہے کہ اس میں کیفیات قلبی ہوں, دل چاہے اور خلوص دل سے اطاعت کی جائے, تو یہ حکم اسی حکم میں موجود ہے جس میں اطاعت انبیاء فرض کی گئی ہے یا اس کی تاکید فرمائی گئی ہے. اس طرح مراقبات کے بارے میں کوئی آیت نہیں ملتی. آیتیں تو ملتی ہیں, یہ تفکر فی خلق السماوات والارض, یہ تفکر مراقبہ ہی ہے. لیکن مراقبہ ہے کیا؟ انہی آیات کریمہ کی جو کیفیات ہیں ان کو دل میں اتارنے کا نام مراقبہ ہے. مراقبہ رقبہ سے ہے, رقبہ گردن کو کہتے ہیں. تو چونکہ اس طرح کے لوگ گردن جھکا کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح سے مراقبہ کہا گیا کہ گردن جھکا کر بیٹھ کر غور و خوض کرتے ہیں. تو قرآن کریم کو تو مستشرقین بھی بڑا پڑھتے ہیں, عربی گرامر پڑھتے ہیں, صرف و نحو پڑھتے ہیں, بے شمار لوگوں کے تراجم پڑھتے ہیں, عربی زبان سیکھتے ہیں, پھر قرآن کے لگے رہتے ہیں تحقیق و تفتیش پر, اور بے شمار چیزیں بالآخر قرآن و سنت کے مطابق دنیاوی طور پر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ آئی کہ انسان کے خربوں سیل ہیں باڈی میں, اور ہر سیل ہر چھ مہینے سے زیادہ کسی سیل کی عمر نہیں, تو ہر لمحے سیل مرتے رہتے ہیں, پیدا ہوتے رہتے ہیں, جہاں بیٹھتا ہے, جہاں چلتا ہے, جہاں جاتا ہے. تو اس ریسرچ یہ تھی کہ جس بستر پہ سوتا ہے اس میں بھی تو سیل جھڑتے ہوں گے. تو سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کی کہ اس پہ سیل جھڑتے رہتے ہیں, مردہ سیل ہوتے ہیں, تو مسلسل اس بستر پہ سوتا رہے تو سوتے میں سانس لینے سے یا کسی نے کسی طرح کچھ مردہ سیل جو ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں. جب وہ اندر جاتے ہیں تو بے شمار دوسرے سیلوں کو مارنے کا سبب بن جاتے ہیں اور اس سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اب اس سے کیسے بچا جائے؟ تو کئی قسم کے ایسی ادویات اور سپرے ایجاد کیے گئے کہ وہ بستر پر سپرے کر دیا جائے اور وہ سیل فنا ہو جائے. آخر تھک ہار کر انہوں نے کہا یہ کوئی علاج نہیں ہے. جو سیلوں کو مارنے کے لیے سپرے کرتے ہیں وہ ایک اور بیماری پیدا کر دیتا ہے, خود اندر جاتا ہے سانس کے ساتھ, تو کوئی اور خرابی پیدا کر دیتا. تو اس بات پہ پہنچے کہ اگر اٹھ کر بستر کی چادر کو تین مرتبہ سختی سے جھاڑ دیا جائے تو سیل گر جاتے ہیں, بیماری کا خدشہ نہیں. اور یہ وہ بات ہے جو 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ بستر کی چادر کو یا کمبل جو نیچے ہے اسے تین بار جھاڑ دیا تھا. تو یہ ٹھوکریں کھا کھا کر 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 صدیوں پھر وہاں پہنچتے. پچھلے دنوں ایک تحقیق آئی کہ یہ چھری کانٹے سے کھانا جو ہے یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے, انگلیوں سے پکڑ کر کھایا جائے اور کھانے میں انگلیاں ڈبوئی جائیں, انگلیوں کے ساتھ لگنا چاہیے آپ کا ہانڈی ہے, گوشت ہے, جو بھی, اور پھر انہیں دھونے سے پہلے چوس لیا جائے. کیوں بھائی؟ بھائی یہ ریسرچ ہے کہ جب کھانا انگلیوں سے لگتا ہے یا شوربے میں یا دال میں لوبتی ہیں یا دوسری کوئی چیز جو کھا رہا ہے وہ لگتی ہے, تو ان میں ایک خاص قسم کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جن کو اگر چوس لیا جائے تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے. تو اب سائنس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ کھانا اس طرح سے لقمہ پکڑ کے ڈبو کے کھایا جائے اور انگلیوں کو صاف کرنے کے بجائے پہلے چوس لیا جائے پھر پانی سے دھو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس زمانے سے آ رہی ہے کہ کھانا انگلیوں سے ڈبو کر کھاؤ اور دھونے سے پہلے انگلیاں چوس لو. تو 1450 سال دھکے کھانے کے بعد سائنس اب وہاں پہنچی ہے. تو یہ تعلیمات نبوت جو ہیں یا آیات قرآنی جو ہیں ان کی کیفیات کو دل میں نہ اتارا جائے، وہ کیفیات نصیب نہ ہوں تو خلوص سے عمل نصیب نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں، ہم سارے نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے بے شمار لوگ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو حضور کرم سے نماز پڑھتے ہیں؟ نمازی بھی پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں نماز میں کہ کہیں جان چھوٹے اور بھاگیں، وضو کرتے وقت چھینٹے اڑا لیتے ہیں، آدھے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، خیال کوئی نہیں کرتا کہ سارے اعضاء تر ہوئے ہیں کہ نہیں. نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں گئے تو قیام کوئی نہیں کرتا، وہیں سے سجدے میں گر گئے، ایک سجدہ کیا تو جلسہ کوئی نہیں کرتا، وہیں سے دوسرا کر لیا. تو یہ چند لمحے بچا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی دو منٹ میں نماز ہونی تھی، ہم نے پونے دو منٹ میں کر لی تھی، جو وہ پندرہ سیکنڈ بچے اس سے کیا تیر مار لیں گے؟ کیوں نہ تسلی سے دو منٹ کی بجائے سوا دو منٹ لگ جاتے ہیں؟ ارکان تو پورے ہوتے، یہ تب پورے ہوتے جب اس کی کیفیات دل میں بھی ہوتی، جب نماز میں دل لگتا، جب سجدے میں لذت آتی، جب رکوع میں کچھ مزہ آتا، جب قیام میں کچھ خوشی دل پہ وارد ہوتی، عظمت الہی کا ادراک ہوتا، کوئی یہ سمجھ ہوتی کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو یہ چیزیں، مراقبہ کیا ہے؟ انہیں چیزوں میں تفکر کر کے انہیں اپنے دل کا حال بنانا، وہ کیفیات دل میں آ جائے. جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی آیت نہیں ملتی تو مجھے یاد اس وقت تو یہ ایک ہی آیت آ رہی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. مراقبہ اسی تفکر کا نام ہے، جو اللہ اللہ سے دل کو جب صاف کیا جائے اور اس میں استعداد آ جائے برکات الہی اور انوارات الہی اور کیفیات کو پانے کی، تو پھر خلوص پیدا ہو جاتا ہے کردار میں، اعمال میں. باتیں، وہ کسی نے کہا تھا، باتیں 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 باتوں میں کیا رکھا ہے، باتیں باتیں باتوں میں کیا رکھا ہے. ہم باتیں تو کر لیتے ہیں، آپ نے لکھ لی، میں نے پڑھ لی، بیان کر دیا، ہو گیا، اللہ قبول فرمائے اور اسے ہماری ہدایت کا سبب بنائے، لیکن باتیں باتیں ہوتی ہیں اور عمل عمل ہوتا ہے. سارا دن مزے مزے کے کھانوں کی تعریف کرتے رہو، پیٹ نہیں بھرتا، عملاً دال روٹی بھی مل جائے پیٹ بھر جاتا ہے. باتیں باتیں ہیں، اچھی باتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن عمل پھر عمل ہے، اس کا اپنا مقام ہے. یہ چیزیں حاصل کی جائیں، ان کے لیے محنت کی جائے، اور اللہ کوئی کھما بھی عطا فرما دیں تو بندے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، خلوص پیدا ہو جاتا ہے. دین پر عمل مجبوری نہیں رہتا کہ کیا کریں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایسا کرنا ہے، نہیں، پھر اس میں ایک لذت بھی آ جاتی ہے، اور وہ لذتیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ بندہ گردن کٹا دیتا ہے لیکن ان سے منہ نہیں موڑتا. اللہ کریم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے اور درد دل عطا کرے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، نیکی کی توفیق دے، نیک عمل کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک، واعف عنا قبل ذلک. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين في النار على كل شيء قدير اللهم ربنا عليك توكلنا صلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب
الله 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 الله
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.